بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد 29ویں پارے میں اور 30ویں پارے میں یہ وعدے اور وعیدوں والے مضامین زیادہ ہیں، احکام اور مسائل جو ہیں یہ نہیں ہیں اس میں الا ماشاء اللہ، زیادہ تر فضائل ہیں، وعدے ہیں، وعیدے ہیں۔ یہ جو آخر کے پارے ہیں یہ نازل ہونے کے اعتبار سے پہلے ہیں، شروع میں یہی سورے نازل ہوئے سو ہیں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ سورہ اقرا سب سے پہلے نازل ہوئی، وہ 30ویں پارے میں ہے، سورہ مزمل اس کے بعد نازل ہوئی، مدثر نازل ہوئی، وہ آج پڑھی گئی 29ویں پارے میں ہے۔ تو جو سورے اخیر کے ہیں وہ نازل ہونے کے اعتبار سے پہلے ہیں، اور جو سورے شروع میں رکھے ہوئے ہیں وہ بعد میں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے تو یہ ہے، لیکن رکھنا کہاں ہے، اس کو رکھنا کہاں ہے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں کس ترتیب سے لکھا ہوا ہے قرآن پاک۔ تو لوح محفوظ والی ترتیب یہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، ایسا ہے۔ لیکن نازل ویسی نہیں ہوئی، وہ نازل ہوئی حالات کے اعتبار سے، لوگوں کے موقع کے اعتبار سے، جو چیز ان کے لیے زیادہ مفید اور موضوع تھی اللہ پاک کے علم کے اعتبار سے، اس اعتبار سے نازل ہوئی۔ چنانچہ یہ سورہ جو سورہ ملک ہے، جو سب سے پہلے پڑھا گیا ہے، یہ بعض اعتبارات سے بہت خاص سورہ ہے۔ فضائل میں اس کے یہ ہے کہ جو آدمی اس کو پابندی سے روز پڑھتا ہے، عذاب قبر سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ المنجیہ اس کا نام ہے، نجات دینے والی، وہی المنجیہ وہ نجات دینے والی ہے۔ جو آدمی سورہ تبارک الذی جو ہے سورہ ملک زبانی یاد کر لینا چاہیے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی یاد کرا دینا چاہیے، عشاء کے بعد آدمی پڑھ لے، پڑھ کے پھر سو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ روزانہ سورہ ملک اور سورہ الف لام میم پڑھتے تھے سونے سے پہلے۔ تو یہ سورت اس اعتبار سے بہت خاص ہے، مضامین کے اعتبار سے حق تعالی شانہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ موت اور حیات یہ دونوں ہماری مخلوق ہیں۔ ایک عجیب بات فرمائی گئی ہے، موت بھی مخلوق ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ حیات ختم کر دی تو آٹومیٹک موت ہے، شاید آٹومیٹک موت نہیں ہے، موت بھی ایک وجودی چیز ہے اور حیات بھی ایک وجودی چیز ہے۔ حیات جیسے دی جاتی ہے، موت بھی ایسے ہی دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر موت کو ذبح کیا جائے گا، حدیث شریف میں آتا ہے، موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ جنتیوں، موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، اب موت نہیں آئے گی تمہیں، اور جہنمیوں، موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر موت اس وقت ممکن ہوتی تو مر جاتے، اور جہنمی اسی اعتبار سے حسرت میں اور پریشانی میں اور افسوس میں ہو جائیں گے۔ ایک بات یہ فرمائی گئی کہ موت اور حیات یہ دونوں ہماری مخلوق ہیں، ہم نے پیدا کی ہیں یہ، اور یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہیں، تمہیں آزمانے کے لیے زندگی دی ہے یہاں پہ، تمہیں آزمانے کے لیے موت آتی ہے۔ اور آزمائش کس چیز میں ہے؟ آزمائش تمہارے عمل کی اچھائی میں ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں اصل چیز عمل ہے، دل کے عمل کا نام ایمان ہے، اور بقیہ دوسرے جسم سے متعلق اور دوسرے اعمال ہوتے ہیں، وہ پورے اعمال اسلام کہلاتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی کہ دیکھو ہم نے آسمان کیسے بنائے ہیں، کسی قسم کا فطور اس میں نہیں ہے، کسی قسم کی پھٹن اس میں نہیں ہے، کوئی اس میں دراڑ نہیں ہے، کوئی اس میں روزن نہیں ہے، کوئی اس میں بریک نہیں ہے۔ کئی مرتبہ تم اپنی نظریں پلٹا کے دیکھو گے تو تمہاری نظر تھک کے واپس آئے گی، لیکن کسی قسم کی پھٹن کو ثابت نہیں کرے گی۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ جو تم کو اوپر ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے، زینت دی ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے، زینت کہتے ہیں ڈیکوریشن کو، ہم نے زینت کی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں ایک نظام بھی ہے، ان نظاموں، بہت سے نظام ہیں اللہ پاک کے ان ستاروں اور کواکب میں، کچھ ثوابت ہیں، کچھ سیارے ہیں۔ ثوابت کہتے ہیں ان کو جو ایک ہی جگہ رہتے ہیں، سیارے کہتے ہیں ان کو جو موو ہوتے رہتے ہیں۔ تو ثوابت بھی الگ اللہ نے بنائے ہیں، اور سیارے بھی اللہ نے الگ بنائے ہیں، پھر ان کے بروج بنائے ہیں، اور ان کے مواقع بنائے ہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، نجوم کے مواقع کی، نجوم کے واقع ہونے کی جو جگہ ہیں ان کی میں قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. یہ بہت بڑی قسم ہے مگر تمہیں پتا نہیں ہے کہ جو قسم میں کھا رہا ہوں کتنی بڑی ہے. کیونکہ اس سے کیا نظام اللہ پاک نے جوڑا ہوا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغمبر گزرے ہیں ان کو یہ علم بطور معجزے کے اللہ نے دیا تھا کہ ستاروں کے نظام سے دنیا کا نظام کیسے قائم ہے اور ستاروں کے اس نظام سے ہر آدمی کی زندگی کا نظام کیسے قائم ہے. یہ ادریس علیہ السلام کے پاس بطور معجزے کے یہ علم تھا. وہ چلے گئے تو معجزہ بھی چلا گیا. اب لوگوں کے پاس میں جو علم نجوم بول کے رہ گیا ہے وہ ایسے اٹکل رہ گئے تھوڑے سے. ان کے زمانے کے تجربے جو مشہور ہو کے آگے چل پڑتے ہیں وہ تھے تھوڑے سے. پھر کچھ لوگوں نے اپنے طور پر تھوڑی سی مشق کی اور تجربے کیے اور بہت سے تو اس سے ان کو تھوڑا سا ہوا, کچھ اندازے لگائے انہوں نے. تو اس طریقے سے علم نجوم ایک مستقل علم ہے وہ. لیکن اسلام میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ چونکہ غیر مسلموں میں اس کا ایک عقیدہ آ گیا تھا, وہ عقیدہ یہ آ گیا تھا کہ یہ نجوم کو مستقل سمجھتے تھے, نجوم کے پاس نفوس مانتے ہیں, مطلب وہ بھی جاندار چیزیں ہیں, اور نفوس میں اختیارات مانتے تھے مشرکین کہ وہ مختار ہیں. پانی کے اختیار والے نجوم ہیں, زندگی کے اختیار والے ہیں, قسمت کے والے ہیں, اولاد کے والے ہیں, شادیوں کے کچھ ذمہ دار نجوم ہیں, تو انہی کی پوجا کرنے لگے تھے. تو اس وجہ سے پھر اسلام میں سختی سے اس کو روک دیا گیا. اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہو روکا گیا. علم نجوم سے عقیدے خراب ہونے کا ڈر تھا اس لیے اس سے روک دیا گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ پوری بات تو معلوم ہے نہیں, اٹکل پچو لگا دیں گے. دوسرے, جیسے عقیدہ علم نجوم کے ساتھ مشرکین نے قائم کر لیا تھا کہ مؤثر بالذات مان لیا, اسلام کا عقیدہ کیا ہے کہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے اور ہر چیز میں نفع و نقصان اللہ کا ڈالا ہوا ہے, اور اللہ پاک نفع کو نقصان میں, نقصان کو نفع میں جب چاہے جب بدل بھی سکتے ہیں, بدلتے بھی ہیں. تو اس لیے اس میں اللہ کا امر اصل ہے, چیز کوئی حقیقت اپنی ذات میں نہیں رکھتی ہے. یہ ہے ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا کہ بھائی نجوم کو جو کام پہ اللہ نے لگا دیا ہے اب وہ ستارے اس کے مختار ہیں, لہذا اگر ان کی پوجا کی جائے گی تو پھر وہ ہم سے خوش ہوں گے اور ہمارا کام بنائیں گے. اس لیے ستارہ پرست, کوکب پرست بھی قوم کی قوم پوری گزری ہے. تو اس وجہ سے اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی نظام ہے اللہ پاک کا, لیکن وہ کس طرح کا نظام ہے وہ اللہ ہی کے علم میں ہے. تو یہ فرمایا کہ جو نظام ہے ان میں سے ایک نظام یہ بھی ہے کہ شیاطین جو ہیں ان کو رجم بھی ہم اس کے ذریعے سے کرتے ہیں. جب بھی کوئی شیطان, شیاطین کی جماعت یا شیطانوں میں سے کوئی شیطان آسمانوں پہ جاتے ہیں تاکہ وہاں سے فرشتوں کی گفتگو سنیں, کیونکہ فرشتوں کو نظام لگائے ہوئے ہیں اللہ پاک نے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے, کس کو کیا پہنچانا ہے, کس کو کیا نہیں پہنچانا ہے, تو وہ سن کے آتے تھے. پہلے جو ہے جب تک وحی کا نظام شروع نہیں ہوا تھا, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونا ابھی شروع نہیں ہوا تھا, اس وقت تک یہ تھا کہ ان جنات کو اتنے روکا نہیں جاتا تھا اور شیاطین کو, یہ چلے جاتے تھے وہاں تو فرشتوں سے سن لیتے تھے کس کی بات کیا ہو رہی ہے بول کے. تو وہ جو کہ کل پرسوں ترسوں دو چار روز میں, آٹھ دن میں, دس دن میں جو نظام ان کا ہوتا تھا وہ شب برات میں جو ہے پورے سال بھر کا تقسیم ہو کے فیصلہ ہو جاتا ہے, سب کو بانٹ دیا جاتا ہے, پرچیاں دے دی, جو بھی نظام ہوتا ہو اللہ پاک کی طرف سے ڈیوٹیاں دے دی جاتی تھی, اس میں سے کچھ پتہ لگا لیتے تھے یہ ہوشیاری کر کے, اور پھر اس میں سو جھوٹ اپنی طرف سے ملا دیتے تھے. تو ایک دو باتیں تکے کی بول دی, اس کے بعد میں لگا دیا اپنی طرف سے. تو اس طریقے سے ان کا دھندا چلتا تھا. یہ پورا ایک علم بنا اور ایک پروفیشن بنا, اور پھر یہ پروفیشن اتنا چلا آپ کو پتا ہے کہ پھر طوطے والے وجود میں آ گئے, یہاں تک آگے بڑھ گیا. وہ بیچارہ طوطے والا جو ہے بیٹھتا ہے, چارانے لیتا ہے, ہمارے پاس کوارٹر لیتا ہے اور ساروں کی قسمت سناتا ہے. اس کی قسمت میں یہی ہے کہ لوگوں کی قسمت سنا کے کوارٹر لیتے رہنا, وہ بتاتا رہتا ہے, بس ایسے ہی تکے لگاتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا امت مسلمہ کو. بقیہ اس علم کی ایک حقیقت ہے. غرض یہ ہے کہ وہ اللہ پاک نے جو آسمانوں کا نظام قائم فرمایا ہے نجوم کے ذریعے سے, ستاروں کے ذریعے سے, ان ستاروں کے جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ شیاطین کو مارنے کا کام بھی ان سے لیا جاتا ہے. یہ جب سے شروع ہوا, جب سے قرآن پاک نازل ہوا تاکہ وحی کو محفوظ کیا جائے, پھر وہ سلسلہ جو چلا تو پھر چلی رہا ہے. اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو بند کر دیا شیاطین کے اوپر جانے کو. پھر جنت اور جہنم کے تذکرے ہیں سورہ ملک میں. پورے تقریباً ہر سورے میں جنت اور جہنم کی تھوڑی تفصیلات, جنت اور جہنم کی تفصیلات یہ بیان کی گئی ہیں. جیسے مثلاً یہاں سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, کوئی اچھی جگہ نہیں ہوتی, جانے کی جگہ نہیں ہے یہ. جب اس میں ان کو ڈالا جائے گا تو وہ جہنمی بھی چنگاڑیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے سزا کی وجہ سے, اور جہنم بھی چیخے گی چنگاڑے گی. اس کو ایک غصہ ہوگا کیونکہ اس کے پاس یہ فہم ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں جو سزا کے لیے میرے پاس بھیجے گئے ہیں. قیامت میں جب جہنم گردن نکالے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہے گی کہ میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جو متکبر تھا, بڑاپن کرتا تھا, اللہ کی بندگی کرنے سے اس کو عار آتی تھی, اور وہ ایسے چن لے گی جیسے جانور دانا, کوئی پرندہ جو ہے دانا چکتا ہے یا جانور کوئی چیز کھاتا ہے, ایسے لے لے گی ایک ایک آدمی کو. اس کے پاس یہ فہم ہے. تو سمیعو لہا شہیقا و ہی تفور, جوش مار رہی ہوگی جہنم, اور اس میں ایسی چنگھاڑ اس میں سے آ رہی ہوگی کہ اس کی آواز خود جو ہے وہ یعنی بھیانک اور پریشان کن ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی زیادہ زور سے آوازیں نکالے گی جہنم کہ غصے کی وجہ سے لگے گا کہ پھٹ جائے گی وہ خود ہی. ایسا ہو جائے گا جتنی طاقت بھر کی جو طاقت ہوتی ہے وہ نکالے گی. تو اب اندازہ لگائیے جہنم کتنی بڑی ہے, اس کی آواز کتنی کراہیت والی ہے, کتنی سخت ہوگی. جب اس میں کوئی فوج ڈالی جائے گی تو پوچھیں گے اس کے خزانہ. خزانہ کہتے ہیں واچمینوں کو جو ذمہ دار اور نگران ہیں جہنم کے اوپر. 19 فرشتے اسپیشل جو ہے نا اس کے چوکی دار ہیں, ذمہ دار ہیں, جس کو سورہ مدثر میں بیان کیا گیا ہے. اور ویسے جو ان کے اصل جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا نام مالک ہے. جنت کے جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں ان کا نام ہے رضوان, حدیث شریف میں آیا ہے. اور جہنم کے جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں فرشتوں میں ان کا نام ہے مالک, اور ان کے ماتحت بہت ہیں. تو یہ پھر 19 جو ہے نا ان کے نیچے کے آفیسر ہیں, اور پھر وہ ہر ایک کے تحت میں کتنے ہزاروں لاکھوں ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جہنمی کوئی معمولی تعداد میں تو ہوں گے نہیں, سارے یاجوج ماجوج ہوں گے. اور پھر اس کے بعد یہ انسانوں کی تعداد آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آئے گی وہ ہوں گے. یاجوج ماجوج کا تناسب انسانوں کے مقابلے میں ایسا ہے کہ 999 یاجوج ماجوج اور ایک انسان, وہ بھی انسان ہے لیکن یاجوج ماجوج کے علاوہ جو انسان ہیں ان کا جو پرسنٹیج ہے انسانوں کا, حدیث شریف میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 999 یاجوج ماجوج ہیں اور ایک تمہارے آدمیوں میں سے ایک آدمی ہے. وہ سارے جہنم میں جائیں گے, اور انسانوں میں کی بھیڑ بھی کوئی کم نہیں ہے, بے حساب مخلوق ہے جو جہنم میں جانے والی ہے. اس کے اعتبار سے پھر اللہ پاک نے وہاں پہ نگران رکھے ہوئے ہیں. تو یہ پوچھیں گے کہ بھئی یہاں آنے کی نوبت کیسے آ گئی تم کو, الم یاتیکم نذیر, کیا اس چیز سے ڈرانے والے نہیں آئے تھے تمہارے پاس, یہ کوئی آنے کی جگہ ہے, دیکھ رہے ہو کیا حال ہے یہاں کا, اس کو بتایا نہیں گیا تھا تمہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں بتایا تو گیا تھا, قد جاءنا نذیر, بتایا گیا تھا ہمیں لیکن ہم نے جھٹلا دیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی, بس یہ ایسے ہی ہے, خامخواہ بات چلا رہے ہیں. اور یہ کہیں گے کاش ہم سن لیتے اور کاش ہم عقل سے کام لے لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے. اس مضمون کو اللہ پاک اس لیے سنا رہے ہیں کہ دنیا میں ہی ہے سن لینے کا اور عقل سے کام لینے کا وقت, اس لیے سننے کی بڑی اہمیت ہے. دین کی بات سننا, دین کے مذاکرے ہونا, آپس میں ایک دوسرے کو سننا سنانا بڑی اہمیت ہے اس کی, کیونکہ یہ علم سننے سے ہی تعلق رکھنے والا ہے, کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے آیا ہوا علم ہے, آپ کے پیٹ میں تو پیدا نہیں ہوگا خود سے, یہ تو سننے کی بات ہے. اور پھر سننے کے بعد اس کے اوپر آدمی کو اہمیت بھی دینی ہے. تو فرمان عقل سے کام لینا ہے پھر, لو کنہ نسمع او نعقل, کاش ہم سن لیتے اور کاش ہم عقل سے کام لے لیتے, ماں کنہ فی اصحاب السعیر, تو پھر یہ جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. تو اس دنیا میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ اس میں سے نکل کے خود ہی آ رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے, لیکن گناہوں کا اقرار کر لینے کی وجہ سے رحمت نہیں ملے گی ان کو, وہ رحمت سے دور ہو جائیں گے. فسحق, اس کے برخلاف جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ہیں, دیکھیے ڈرنے والوں کو خوشخبری, اللہ کی عادت یہ ہے کہ جیسے ہی سزا کا بیان ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا کا بھی بیان ہو جاتا ہے, چونکہ ایمان والا تو پھر گھبرا جاتا ہے. فرمایا کہ جو ڈرنے والے ہیں اپنے رب کے ساتھ غیب سے, وہ بھی بغیر دیکھے کہ, ان کے لیے مغفرت ہے, اجر کبیر ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم بات زور سے کرو یا بات آہستہ کرو, تنہائی میں کرو یا لوگوں میں کرو, آفس میں کرو کہ مسجد میں کرو, گھر میں کرو, کہیں اور کرو, ہم سب کو سنتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وہ تو سینے کی باتوں کو بھی سنتا ہے, جو سینہ بات کرتا ہے, دل میں آدمی جو باتیں کرتا ہے, دل میں جو ارادے کرتا ہے, اس کو بھی پوری پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. پھر فرمایا کہ کیا نہیں جانے گا وہ جس نے پیدا کیا ہے, جس نے پیدا کیا وہ اپنی مخلوق کو نہیں جانے گا؟ تو ہم ساری کی ساری مخلوق ہیں, تو مخلوق کی ہر بات اللہ پاک جانتے ہیں, کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے, چھپی ہوئی نہیں ہے, نہ اندھیرے کی, نہ اجالے کی, نہ خلوت کی, نہ جلوت کی, نہ دین کی لین کی, نہ دنیا کی لین کی. تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کی صفت پر یقین کر کے اپنے اعمال کے اعتبار سے کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ ناراض کرنے والی چیز ہو گئی ہے اس سے معافی مانگنی ہے، اس پر استغفار کرنا ہے، اس کو آئندہ نہیں کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، یہ ضروری ہے کرنا، اللہ پاک کو راضی کرنے والی ہے اس کو کرنا ہے، ادھر لے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، بات کا مضمون یہ ہے۔ پھر اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ یہ جو زمین تم دیکھتے ہو، اس کے اندر راستے جو تم دیکھتے ہو، اس میں نہریں جو تم دیکھتے ہو، اس کے اندر اس کی بناوٹ ہے وہ خود خود ایسی ہے کہ تمہارے چلنے پھرنے کے لیے سہولت ہے اس میں، ورنہ تمہارے لیے یہ زمین تمہارے تابع نہ ہوتی، تمہاری زمین تابع ہے اور تمہارے لیے مختلف رزق کا انتظام پھیلا ہوا ہے پوری زمین پہ، کھاؤ پیو، اللہ پاک کے پاس تمہیں واپس جانا ہے۔ فرمایا کہ جو آسمان میں ہے اس سے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ تمہیں کبھی بھی زمین میں دھسا دے، جو آسمان میں ہے اس سے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی زمین میں دھسا دے۔ دیکھیے بیٹھے بٹھائے زلزلے آ جاتے ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے، ایک ایک لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ آدمی دو منٹ تین منٹ کے اندر لقمہ ہو جاتے ہیں زمین کا، کبھی بھی کسی کے ساتھ کہیں بھی ہو سکتا ہے، اللہ ہی کو معلوم۔ پر میں اس سے ڈرنا ہے، تم مطمئن ہو گئے، تمہیں ڈر نہیں لگتا اس بات سے، ڈرنا چاہیے، اور اس بات سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ وہ ذات جب کبھی بھی پکڑ سکتی ہے تو ہر وقت آدمی اللہ کی بندگی پہ رہے، فرما برداری کے ساتھ میں رہے، نافرمانی والی زندگی کے ساتھ نہ رہے۔ فرمایا کہ ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی وقت تم پر ہواؤں کے جھونکے آ سکتے ہیں، چلو زمین نہیں پھٹی، تیز ہواؤں کے چھکڑ چلے اور پورے یہاں سے وہاں تک اٹھا کے لے کے چلے گئے، کیا کر لو گے، تمہیں اٹھا کے پٹک دیا، بستیاں تباہ کر دی، کیسے واش آؤٹ ہو جاتی ہے ایک ایک بستی تھوڑی تھوڑی دیر میں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ فرمایا کہ تم اس سے مطمئن ہو کہ اللہ پاک ہوا سے تمہیں پکڑ لے، کسی بھی طرح پکڑ سکتے ہیں، اور اس سے پہلے جو جھٹلانے والے تھے ان کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہوا ہے وہ تمہیں پتا ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرٌ، کیسا ان کے ساتھ ہوا، ڈرانے والوں نے اللہ کا ڈرانا کیسا ان کو پہنچا، تمہیں تو پتا ہے اس بات کا، تو کیوں جھٹلاتے ہو اللہ پاک کی آیتوں کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کی باتوں کو۔ فرمایا پرندوں کو دیکھو، یہ جو پرندے اوپر اڑتے ہیں، اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں، اس طریقے سے اپنا سفر طے کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ یہ اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے، ہم ہی روکتے ہیں ان کو فضا میں، تو جو پورا سسٹم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اور ان پرندوں کو دیکھا دیکھی انسان نے اپنے تجربہ سے جو چیزیں بنائی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان روک لیتا ہے پلین کو، نہیں انسان نہیں روکتا، اللہ ہی روکتے ہیں، اللہ ہی کے روکنے سے پلین فضا کے اندر رکتا ہے، اور اللہ ہی کے اڑانے سے پلین اڑتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو پرندوں کا جو نظام ہے یہ ہماری طرف سے ہی ہے۔ فرمایا کھاتے ہو، پیتے ہو، مزے کرتے ہو، لیکن کبھی یہ سوچا کہ اگر ہم چاہیں تو روک دیں کھانا پینا تمہارا، ان ہم سے کا رزق، اگر چاہے تو روک دیں، چاہے کہیں رہو آپ، امریکہ میں بیٹھو، افریقہ میں بیٹھو، کہیں بھی رہو، اگر ہم چاہیں تو روزی روک دیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ڈرنے کی بات ہے، ڈرا رہے ہیں، ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کے اوپر کیسے ہم ڈیپینڈ ہیں، اور اللہ پاک کی قدرت کیسی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے جب چاہیں، جس کو چاہیں، جتنوں کو چاہیں، جیسے چاہیں پکڑ لیں، ایسی قدرت والے اللہ پاک ہیں۔ اسی لیے نبی جو ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس یقین کو بٹھایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور بڑائی، اللہ کو پہچانو، اللہ کیا ہے، اللہ کیسے ہیں، جب آدمی پہچان لیتا ہے تو پھر اب اس کا سارا اکڑنا مروڑنا سب ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ عاجزی پر آ جاتا ہے، کیوں، اس واسطے کہ اللہ سے کون مقابلہ کرے گا، اور اللہ سے کون پنگا لے گا، اللہ سے تو کوئی پنگا لے نہیں سکتا۔ سورہ نون ہے، سورہ نون کا دوسرا نام سورہ قلم بھی ہے۔ سورہ قلم میں جو مضامین ہیں اس میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ جو دشمنان اسلام ہیں، جو مخالفین ہیں، ان کو تم سمجھتے نہیں، ان کا منشا یہ رہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ مداہنت کرو، ہاں میں ہاں ملاؤ ان کی، تاکہ وہ تھوڑی تمہاری ہاں میں ہاں ملا دیں، اور اس طرح راضی خوشی زندگی گزرے، تو تم اللہ کو ناراض کر کے ان کے ہاں میں ہاں ملانے پہ راضی ہو، یہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ودو لوتو دین و فیو دین، مداہنت کہتے ہیں مصلحت کی وجہ سے غلط کو صحیح، صحیح کو غلط بولنا، مصلحت کی وجہ سے جو چیز غلط ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک، اور جو چیز صحیح ہے ہاں بھائی صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے، کیوں، اس واسطے کہ اس کے بغیر کام چلنا مشکل ہے۔ مصلحت کہتے ہیں، اصل مصلحت جو ہے وہ ہے کہ اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے کسی بات کے بولنے کو اور فتنہ ہونے کا ڈر ہے تو خاموش ہو جائیں, سکوت کر لیں, مصلحت میں اس کی اجازت ہوتی. مگر صحیح کو غلط, غلط کو صحیح, اس کو مصلحت نہیں کہتے, اس کو مداہنت کہتے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم مداہنت کرو, مسلمانوں سے یہ چاہا جاتا ہے کہ یہ مداہنت کریں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے منع فرما دیا گیا کہ مداہنت نہیں کرنا بالکل. ایک واقعہ بھی بیان فرمایا چھوٹا سا, اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے, ان کے پاس باغ تھا. ہوتا یہ تھا کہ جب باغ کی کٹائی کا وقت آتا تھا تو غریب اور مساکین پہنچ جاتے تھے, اور ان لوگوں پہ بڑا شوق ہوتا تھا, یار ہمارے پاس ابھی ابھی کھلیان ہو رہا ہے, ابھی باغ پھل توڑے جا رہے ہیں, اب یہ لوگ پہنچ گئے, اب ان کو بھی دو. تو مروت میں تو دے دیتے تھے لیکن برا لگتا تھا ان کو, چاہتے نہیں تھے. اور ان کا برا لگنا اللہ کو بہت ناپسند آتا تھا, میں تو ان کو دے رہا ہوں اور غریبوں کا حق ہوتا ہی ہے, تو پھر ان میں سے غریبوں کا حق دینے کو ان کو کیا عذر ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ باغ کسی کے پاس ہو تو اس کا دسواں حصہ غریبوں کا حق ہے, یعنی اس دسواں حصہ غریب آپ کو مار توڑ کے بھی لے لے سکتا ہے چاہے تو, اس کا اپنا ہے وہ, تمہارا ہوتا ہی نہیں. غلے میں سے جتنا بھی زمین سے نکلتا ہے اس کا دسواں حصہ وہ غریب کا حق ہوتا ہے. ایسے ہی جو زکات ہے, زکات جتنی نکلتی ہے وہ غریب کا حق ہے, وہ تمہارا ہوتا ہی نہیں, وہ دینا ہی دینا ہے. تو یہ ان لوگوں نے سوچا کہ بھائی ہم ان کو کیوں دیں اپنا غلے کو. تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے یہ کیا, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ راتوں رات جا کے فجر سے پہلے پہلے غلہ اور پھل توڑ لینے کا فیصلہ کیا انہوں نے. راتیں رات جائیں گے, وہ تو صبح تک آتے ہیں غریب مساکین, اور ہم راتوں رات جا کے توڑ لیں گے پھر لے کے آ جائیں گے, قصہ ختم, کسی کو دینا نہیں پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے. ان کے راتوں رات وہاں جانے سے پہلے, رات آنے سے پہلے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا اس باغ پر ایسا عذاب نازل کیا کہ جس وقت پہنچے ہیں وہ اپنے باغ کی جگہ پہ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھٹک گئے, مطلب باقی نہیں تھی کوئی چیز, خالی پھل نہیں ختم ہو گئے تھے, چیز ہی ختم کر دی تھی, وہاں سے جلا کے راک کر دیا تھا پورا, پورے باغ کو جلا دیا اللہ پاک نے. اب وہاں پہنچے تو کہیں یہاں تو اپنا باغ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندھیرے میں بھٹک گئے شاید, انا لضالون, ہم تو گمراہ, ہم تو بھٹک گئے ہیں. پھر اس کے بعد سوچ کے بچار کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, تفتیش کری, پتا چلا کہ نہیں یار ہم تو اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جو ہمارے باغ کی جگہ ہے. بل نحنو محرومون, کہنے لگے نہیں بس محروم کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آزمائش ہماری پکڑ آتی ہے تو ایسی بھی آتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے غریب بندوں کو محروم کرنے کے لیے ہوشیاریاں کرتے ہو, چالیں چلتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیا اس لیے تھوڑی تھا کہ تم کھا جاؤ پورا, بھائی اللہ پاک نے تمہیں موقع دیا آخرت بنانے کا, خود بھی اپنا پیٹ بھر لو, جو غریبوں کا حق ہے وہ بھی دے دو. تم کو اللہ نے موقع دے دیا, تمہیں ثواب بھی رکھ دیا, اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم پورا کھا جاؤ اور غریب کو دو ہی نہیں. تو پھر ہم نے بھی ان کو پکڑا, اور فرمایا ایسا ہم نے پکڑا کہ جگہ ہی غائب کر دیا, چیز ہی غائب کر دی, وہاں سے جلا دیا بالکل, پورے باغ کو اللہ پاک نے آگ برسا کے ختم کر دیا تھا. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین, جب سارے کے سارے اس نتیجے پہ پہنچے کہ واقعی اللہ کی سزا ہمارے ساتھ ہو گئی ہماری نیت کی خرابی کی وجہ سے, تو کہنے لگے پروردگار آپ پاک ہیں, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے. انہوں نے اب معافی مانگتے رہو, ٹھیک ہے معاف تو کر دیں گے, مگر کام چیز تو گئی. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے, تو سکھایا تو بولا. ایسے موقع پر ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب ایک پارٹی کے کئی آدمی جو ہے نا اس قسم کی چیز میں آ جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پہ الزام دیتے ہیں. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين, سب کہنے لگے بس کچھ بھی ہو ہم سارے قصوروار ہیں, اس میں کسی کے کندھے پہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ورنہ تو دوسرا کوئی نہ کوئی آبجیکشن کرتا, یہ بولتا کہ بھائی اس میں کیا حرج ہے. بس صاف بات یہ ہے کہ انا کنا طاغین, ہم سارے کے سارے قصوروار ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک معاف کر دے ہمیں اور پھر اس کے بدلے میں ہم کو دوسری چیز عطا فرما دے. ایسا بولتے فرما کذالک العذاب, عذاب میرا ایسے آتا ہے, اسے ڈراتے ہیں اللہ پاک, عذاب میرا ایسا آتا ہے. اور ولا عذاب الآخرت اکبر, اور یہ تو دنیا میں پکڑتا ہوں تنبیہ کے لیے, اور جو اصل اس غلطی کی سزا ہے وہ آخرت میں ہے, پھر آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو اللہ پاک کی پکڑ سے اصل بچنے کا انتظام اپنے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے کرنے کا ہے. پھر ایمان متقیوں کا اللہ پاک نے جو بدل رکھا ہے وہ دیا, کہ چونکہ اللہ سے ڈرنے والے سب چیزوں کی پوری رعایت کرتے ہیں, فرمایا کہ ان کے لیے اللہ پاک کے پاس باغات ہوں گے نعمتوں کے, فرمایا کہ مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو ہم ایک ہی طرح رکھیں گے، دونوں کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک کریں گے. مالکم کیف تحکمون، کیسے فیصلہ کرتے ہو، کیسے سوچتے ہو؟ جو مسلمان ہے اس کے ساتھ سلوک بالکل الگ ہوگا اور جو غیر مسلم ہے اس کے ساتھ سلوک بالکل الگ ہوگا. مسلمان اللہ کا چہیتا ہوتا ہے، مسلمان کو آخرت میں کامیاب کیا جائے گا، مسلمان کو آخرت میں جنت دی جائے گی، اللہ اپنے انعامات میں رکھیں گے اپنے فضل. جو مسلمان نے بڑی محنت کی ہے دنیا میں، اپنے مذہب پر جمنا، اپنے مذہب کو فالو کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے، دنیا کی کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق ہوتی ہے خاص، بہت ہی اللہ کا خاص انعام ہے یہ. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ، جو غیر مسلم ہیں وہ ایک طرح ہوں گے، کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ یہ فرماتے ہیں اللہ خود ہی پوچھ رہے ہیں کہ کیسا فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہوگا بالکل. بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ آخرت میں ہی نہیں ہے اللہ پاک کا نظام، دنیا میں بھی ہے. دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک اللہ کا الگ ہے، غیر مسلموں کے ساتھ سلوک الگ ہے، اور اس کو نہیں سمجھ کے غیر مسلمان بہت پریشان ہیں. دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک اللہ پاک کا جس جس اعتبار سے فرق رکھتا ہے، اس میں سے ایک فرق یہ ہے کہ مسلمان کو بے دینی پنپتی نہیں، غیر مسلم کو بے دینی پنپتی ہے. مثال کے طور پر مسلمان اگر سود کا کاروبار کرے گا یا سود میں انوالو ہوگا تو وہ نبھے گا نہیں، اس سے پریشانیوں میں آ جائے گا. غیر مسلم سود کا کاروبار کر کے موٹا ہوتا رہے گا، بینک کے بینک چل رہے ہیں، کاروبار کے کاروبار چل رہے ہیں، خوب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ہر قسم کی سہولت انہیں حاصل ہے. لیکن مسلمان کے خالی کسی چیز میں سود ہوگا تو ہزاروں چیزوں میں مصیبت اس کے ہے. گاڑی میں مثلا سود آ گیا ہے، اس گاڑی کا جہاں جہاں انوالومنٹ ہے، اس گاڑی سے جاب پہ جاتا ہے تو جاب پہ نحوست آئے گی، اس گاڑی سے بیوی بچوں کو لے کے پھرتا ہے، بیوی بچوں پہ نحوست آئے گی، اس گاڑی سے خود جاتا آتا ہے، خود پہ نحوست آ جائے گی، مکان لیتا ہے نہیں جمتا. اگر علماء نے فرمایا کہ جب ہی جمتا ہے کہ جب وہ مسلمان اپنی بے دینی میں کافروں کے برابر ہو گیا ہو، جب جمتا ہے. کہ اس کے لیے بھی یہ طے کر لیا جائے کہ نہیں، یہ دنیا میں نمٹنا نہیں ہے، اس سے تو آخرت میں نمٹنا پڑے گا، تو ایسے کو پھر چھوڑا جاتا ہے. ورنہ مسلمان کے ساتھ بے دینی نہیں پنپتی، اس کو دین پر آنا ہی پڑے گا. ایک چیز میرے دوست سمجھنے کی ہے، قرآن پاک کے مضامین میں بہت جگہوں پر یہ بات پھیلی ہوئی ہے، جو مسلمان نہیں ہے اس پہ دنیا میں جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، کہ مسلمان نہیں ہوتے مت ہو. لیکن جو مسلمان ہے اس پہ جبر ہے، اس کو سہولت نہیں ہے پھر کہ بھائی دین پہ چلتے ہو تو چلو، نہ چلتے ہو نہ چلو، وہ نہیں ہے اس کے ساتھ پھر معاملہ. جو مسلمان ہے اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں تو اگر حکومت کا نظام قائم ہے تو اس کو جیل میں ڈال دو. سب سے کم سزا نماز کے چھوڑنے والے کے لیے جیل ہے، سب سے کم سزا، اور باوجود جیل کے پھر بھی چھوڑ رہا ہے تو اس کو ختم کر دو، قتل ہی کر دو اس کو. امام ابو حنیفہ کے پاس میں موقع دے کے قتل کرنا ہے، امام احمد کے پاس میں پہلے ہی مرحلے میں قتل کر دینا ہے. تو اگر زبردستی نہیں ہوتی تو قتل کیوں ہے بھائی نماز کی سزا؟ ایسے ہی روزے، ایسے ہی زکات، ایسے ہی حج، ایسے ہی حلال کھانا، ایسے ہی حرام سے بچنا. اسلام لانے میں تو آپ کو اختیار ہے کہ مسلمان ہو یا نہ ہو، چونکہ آخرت کو ترجیح دینے نہیں دینے کی بات ہے. لیکن اسلام لا چکا ہے ایک آدمی، اللہ کو مان چکا ہے، اللہ کی عظمت کو مان چکا ہے، آخرت کے نظام کو مان چکا ہے، رسول کو مان چکا ہے، پھر دین پر نہیں چلنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو ڈنڈا مارنا. چونکہ مسلمان ایسا بکھر گیا ہے اور غیر مسلموں کے پاس پہنچ گیا ہے، اور خود اس کا حال یہ ہو گیا کہ وہ بغیر رائی کا ریوڑ جو ہوتا ہے نا، بکریوں کا ریوڑ ہے لیکن اس کا کوئی چرواہا نہیں ہے، وہ نوعیت پوری ہو گئی ہے. اس واسطے کوئی کسی کو بولنے والا نہیں ہے. ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں مسلمان رہتا ہے اس انداز میں اس کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ اگر اسلامی حکومت صحیح ہو تو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. ایک ایک کی وہ بجری بجے گی، نماز چھوڑنے پر، روزہ چھوڑنے پر، زکات چھوڑنے پر، حرام کھانے پر، حرام بیچنے پر، اسی وقت اس کو پکڑ کے جوتے مارنے کا اصول ہے اسلام. امر کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے، امر بالمعروف کا. ابھی تو ہم عرض کرتے ہیں، یعنی درخواست کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہماری کامیابی دین پہ، بھائی دیکھو ہماری کامیابی، اس کو امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں کرتے، اس کو عرض الدعوی کہتے ہیں. امر کا مطلب یہ ہے کہ مانتا یعنی ماروں گردن پہ، اس کو امر بولتے ہیں. آرڈر از آرڈر، امر کے معنی حکم کے ہیں، نہیں کے معنی بائی فورس روک دینا ہے، نہیں کر سکتے آپ یہ کام، یہ جائز نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے. اس کو امر بالمعروف نہیں انل منکر کرتے ہیں، بائی فورس اسلام کو مسلمانوں میں. غیر مسلموں میں نہیں مسلمانوں میں اسلام کو نافذ رکھنا یہ پورے مسلمانوں پر فرض ہے اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں اپنی ذات سے تو گنہگار ہیں پوری دنیا میں جو دنیا اسلام کا جو نظام تتر بتر ہے اس سب کا گناہ پورے مسلمانوں پر ہے ان کو فکر ہی نہیں ہے اس بات کی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے بھائی وہ ہے انہیں اپنا ذمہ دار ہے میں اپنا ذمہ دار ہوں کس سے کہا آپ سے کہ وہ اپنا ذمہ دار ہے آپ نہیں ہیں اس کے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں حدیث تو کہہ رہی ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں مسلمانوں میں مسلمانوں کے دوسرے مسلمان بھی ذمہ دار ہیں وہ خود بھی ذمہ دار ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کی بڑی تاکید ہوتی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نظام زندہ کرو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر فرمایا کہ ہم مسلمانوں کو غیر مسلموں کی طرح کر دیں گے کیسے فیصلہ کرتے ہو کیا ان لوگوں کے پاس میں کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ تمہاری مرضی ہے جو چاہے کرتے رہو کیا ہمارے ساتھ ان کا کوئی ایگریمنٹ ہے جس کی ہم پابند ہیں کہ نہیں دنیا میں جتنی چاہے بدتمیزی بےہودگی ظلم اور ستم اور کفر اور شرک اور دہریت اور الحاد اور فسق اور فجور کرتے پھریں اور پھر بھی ہم ان کو مزے میں رکھیں گے ایسا کوئی معاہدہ ہمارا ان کے ساتھ میں سلہم اللہ تعالیٰ فرمائے ذرا پوچھو ان سے ہمارا کن کے ساتھ کیا وعدہ ہے سلہم ایہم بذالک زعیم فرمایا کیا ہمارے شریک ہیں کوئی شریک ہیں تو لے آؤ اپنے شرکا کو ذرا ہم بات کرنا چاہتے ہیں ان سے کون ہمارے ساتھ شریک ہیں ذرا ایسی انداز ہے قرآن شریف یہ آیتوں کا ترجمہ ہی ایسا ہے ذرا سا مطلب اسی انداز کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرمایا کہ قیامت میں ایک وقت آئے گا جب ساق کشف کیا جائے گا یہ متشابہات میں سے ساق کے اصل معنی تو پنڈلی کے ہیں لیکن پنڈلی کھولی جائے گی تو کیا مطلب ہے علماء نے بہت لمبی بات کی ہے لیکن متشابہات میں سے متشابہات کہتے ہیں ایسی بات کو جس کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا اس کو اللہ پاک کے حوالے کر دینا بعضوں کا تو مطلب ہی نہیں ہوتا یعنی اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا جیسے حروف مقطعات ہیں حامیم عین سین قاف حامیم الف لام را اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہوتا ہے وہ راز ہے وہ سیکرٹ ہے بعض آیتیں ایسے ہیں جن کا ترجمہ ہے لیکن مطلب تک نہیں پہنچ سکتے لوگ جیسے اس میں سے ایک یہ آیت بھی ہے یوم یکشف عن ساق جس دن ساق کو کھولا جانے والا ہے پنڈلی کھولی جائے گی اس کی تفسیر میں جو باتیں قریب ترین ہماری سمجھ کے لیے یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص تجلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاص ظہور ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص ان کی نمو ہے ظاہر ہونا ہے مخلوق کے سامنے اس کو کشف ساق سے تعبیر کیا گیا ہے اس وقت لوگ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے یدعون الی السجود فلا یستطیعون وہ بہت ہی ذلت کا وقت ہوگا ایمان والے کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے کہ جب اللہ پاک ساق کش فرما کر یہ فرمائیں گے کہ سجدہ کرو تو سارے ایمان والے سجدے میں گریں گے سارے انبیاء سارے صحابہ سارے اولیاء سارے صلحاء نیک لوگ سارے متقین سب سجدے میں گر جائیں گے لیکن جو فاسق فاجر ہوں گے ان کی پیٹ اکڑ جائے گی وہ نہیں جھک سکیں گے اور وہی ان کے لیے سب سے بڑی ذلت ہوگی اس وقت اور علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ بندہ اللہ کا نافرمان تھا دنیا خاشعت ابصارہم ترہقہم ذلہ آنکھیں ان کی جھک جائیں گی شرمندگی سے اور ذلت ان کے چہروں پہ چھا جائے گی اور دنیا میں جب ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا تو نہیں پیٹنا نہیں جھکاتے تھے اپنی کمر اس کی سزا میں آج ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو اور ان جھٹلانے والوں کو بھی چھوڑ دو میں ذرا ان کو ڈھیل دے رہا ہوں ان قریب معلوم ہو جائے گا آج جو ہے نا یہ میرے ساتھ جو منہ کو آیا بولتے ہیں جو منہ کو آیا جو عمل جو ذہن میں آیا کرتے ہیں دل میں آیا چھوڑ دیجئے املی رہوں میں بھی ان کو ڈھیل دے رہا ہوں ان نہ قیدی متین اور میری جو چال ہوتی ہے بہت مضبوط ہوتی ہے کوئی میری گرفت سے کوئی نکل نہیں سکتا کوئی باہر جا نہیں سکتا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی بات کو یہ لوگ کیوں بوجھ لیتے ہیں کیا آپ ان سے کچھ اجرت مانگ رہے ہیں کیا آپ ان سے کچھ مزدوری مانگ رہے ہیں کس وجہ سے یہ لوگ آپ کی بات کا بوجھ لیتے ہیں فہم من مغرم مثقلون فاصبر لحکم ربک بس آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کرتے رہیے صبر کے ساتھ میں جمے رہیے سورہ حاقہ ہے اس سورہ حاقہ میں بھی زیادہ تر مضامین آخرت ہی کے ہیں جنت قیامت کے قریب کے قیامت کے حالات شروع میں تو یہ مضمون ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود ان کے ساتھ کیسے ہمارا معاملہ برتاؤ ہوا عام طور پر یہ طاقت والی قومیں تھیں یہ سمجھتی تھیں کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن قوم عاد کو ہم نے ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا وہ ہوا 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط کر دی گئی تھی اور اس نے سب کو بھوسا بنا دیا ساری کے ساری قوم ایسے گری ہوئی تھی جیسے بڑے بڑے کھجور کے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں پھر فرمایا فرعون آیا اور فرعون سے پہلے بھی بہت سی جماعتیں آئیں اور انہوں نے بھی ایسی غلطیاں کی اور رسول کی ہمارے نافرمانی کی تو پھر ہم نے بھی ان کو ایک ساتھ پکڑا ہے. اور فرمایا کہ اسی طریقے پر قوم نوح کا معاملہ ہے کہ جب پانی حد سے گزر گیا تھا تو پھر ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر کے بچایا ہے. جتنے بھی لوگ بعد میں زندہ ہیں دنیا میں وہ سب کشتی میں سوار ہونے کے احسان میں ہیں. نوح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کے کشتی میں سوار ہوئے, بقیہ تو سب مر گئے تھے. اب جو بھی ہیں ان سب پر کشتی کا احسان ہے, کشتی پہ سوار ہونے کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حملناکم فی الجاریہ, تاکہ تم کو نصیحت حاصل ہو اور جو حفاظت محفوظ رکھنے والے کان ہیں وہ بات کو محفوظ رکھیں. جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑ یہ سارے کے سارے اڑا دیے جائیں گے, توڑ پھوڑ دیے جائیں گے, پہاڑ بھی زمین سے اکھاڑ دیے جائیں گے اور ان کو روئی کے گالوں کی طرح سے ہلکا کر دیا جائے گا, وہ ادھر ادھر پھریں گے. فرمایا اس وقت قیامت آنے والی ہے اور اس وقت آسمان بھی پھٹنے والا ہے اور اس وقت فرشتے جو ہیں وہ اطراف سے کھڑے ہو جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اس دن 8 فرشتے اٹھائیں گے. اس وقت اللہ پاک کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں. تو قیامت کے دن اللہ پاک کا غضب اور غصہ اتنا زیادہ ہوگا, جلال اتنا زیادہ ہوگا کہ اس وقت 8 فرشتے اٹھائیں گے, بالکل دگنی طاقت چاہیے. اور 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہونے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی 4 بل کی طرح سے ہیں, 4 پہلوان ہیں یا 4 جنا والا 4 اونٹ ہیں یا 4 ٹرک ہیں ان کے اوپر سوار ہے. یہ حدیث شریف میں مضمون آیا ہے کہ ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے عرش کا اٹھانے والا کہ اس کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں 7 آسمان اور 7 زمین ایسے ہی ہیں جیسے ایک تل ہوتی ہے. ایک ایک فرشتے کے 2 مونڈوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے, اتنے بڑی طاقتور مخلوق ہے وہ کہ 7 آسمان اور 7 زمین کو اگر رکھ دیں گے دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک فرشتے کے, تو وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے تمہارے مونڈوں کے بیچ میں کسی کے تل ہوتی ہے, نشان ہوتا ہے ہلکا سا. ایسے 4 فرشتے اس وقت اٹھائے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن ایسے 8 فرشتے اٹھائیں گے اس کو. اس وقت اندازہ فرمائیے کہ اللہ پاک کتنے جلال میں ہوں گے اور کتنی ہیبت اس وقت ہوگی. اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ سامنے لائے جاؤ گے اللہ کے اور کوئی چیز تمہاری چھپی ہوئی نہیں ہوگی. وہ رازوں کے کھل جانے کا دن ہے, وہ بھید سامنے لائے جانے کا دن ہے, کسی کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. لا تخفا منکم خافیہ, اب جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے وہ بڑا خوش نصیب ہوگا. اس کے تھوڑے سے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کتنا مزے میں ہوگا. اور جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ بڑا بد نصیب ہوگا. اور پھر اس کے کچھ حالات بیان فرمائے گئے ہیں کہ وہ کتنی مصیبت اور پریشانی کے ساتھ ہوگا اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑیں گے. ان مضامین کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ پاک ہر آدمی کی ذاتی زندگی کے اوپر تھوڑا سا متوجہ فرما رہے ہیں ہر بندے کو کہ تم اپنے بارے میں سوچو. جیسے فرمایا یہ جو اعمال لوگوں کے پیش کیے جائیں گے یہ 50,000 سال کا دن ہوگا. ریگولر دن اللہ کے پاس 1,000 سال کا ایک دن ہوتا ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, ایک دن تمہارے پروردگار کے پاس تمہاری شمار کے 1,000 سال کے برابر ہوتا ہے. لیکن قیامت کا دن اسپیشل دن ہے, تو وہ دن 50,000 سال کا ہوگا. فرمایا کہ آپ صبر کر لیجئے, یہ اس کو بہت دور دیکھتے ہیں لیکن ہم تو اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں, یہ تو آ گیا. کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. آپ آخری نبی ہیں نا, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ کے بعد تو قیامت ہی آنے والی, تو اس لیے تو بالکل قریب آ چکا ہے وقت. فرما ونراہ قریبا, یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا, جب تیل کے نیچے جم جاتا ہے نا, جیسے بہت دنوں تک تیل رکھا ہوا ہو تو اس کے نیچے جیسے جم جاتا ہے ویسے ہو جائے گا آسمان, اور پہاڑ جو ہیں وہ اون کی طرح سے ہو جائیں گے. اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست سے سوال نہیں کرے گا, نہیں پوچھ سکے گا کچھ, حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے. یو بس سرو نہ ہوں. اور اس دن جو غلطی کرنے والا آدمی ہے, مجرم ہے, وہ تمنا کرے گا کہ کاش فدیے میں دے دے آج عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے فیملی اور قبیلے کو, اور بس چلے تو سارے زمین والوں کو, ثم ینجی, بس میں بچ جاؤں. اگر میرے بدلے میں پوری زمین کو دے دینا پڑے تو اس کو بھی تیار, زمین والوں کو. اگر میرے بدلے میں پوری فیملی دینا پڑے تو, اولاد دینا پڑے تو, بیوی دینا پڑے, بھائی دینا پڑے, راضی ہو جائے گا, بس مجھے نجات ملنی چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ مجرم اس دن نہیں بچے گا, کلا, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. انہا لذا, وہ جس چیز میں جانے والا ہے وہ تو وہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں, نزاعت للشوا, جو ایک ایک کھال اتار دینے والے ہیں. تدعو من ادبر وتولى, ہر اس آدمی کے پیچھے پڑ جائے گی وہ آگ جس نے اللہ کے حکم سے منہ پھیرا ہوگا اور مال کو جمع کر کے اس کا حق ادا نہیں کیا ہوگا. وجمع فاوعى, ہاں صرف نماز پڑھنے والے اس دن مصیبت سے بچیں گے جو اپنی نمازوں پر پابندی رکھتے ہیں، اور وہ لوگ اس دن مصیبت سے بچیں گے جو اپنے مالوں میں حق رکھتے ہیں، ان لوگوں کا بھی جو مانگتے ہیں اور ان لوگوں کا بھی جو نہیں مانگتے ہیں. للسائل والمحروم، جن کو اللہ پاک نے مال دیا ہے ان کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ جو سوال کرنے کے لیے آئے اس کو بھی دے، اور جو سوال کرنے کے لیے نہ آئے اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے دے. محروم جو ہوتا ہے مطلب جو آدمی خوددار ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو کیسا پھیلائے، وہ کسی سے بولے تو کیسا، گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے اس کے اوپر جب کسی سے اپنی حاجت پیش کرنی ہوتی ہے. اب ان کی فکر کون کرے گا، پھر بھی وہ لوگ برداشت کر جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں. فرمایا مسلمان کا کام ہے اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کون ضرورت مند ہے کون نہیں. فرمایا کہ وہ لوگ عذاب سے بچیں گے اس دن جن کے مالوں میں حق ہوتا ہے، ان کا بھی جو مانگنے والے ہوتے ہیں اور ان کا بھی جو نہیں مانگنے والے ہوتے ہیں. اور قیامت کے دن کو یاد رکھنے والے اور عذاب سے ڈرنے والے یہ لوگ ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے یہ لوگ، اور اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس رکھنے والے، اور اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے، اور نمازوں کی محافظت کرنے والے جو لوگ ہوں گے اس دن بچیں گے یہ لوگ عذاب سے. ایسے ہی سورہ عبس کے اندر بھی اللہ نے اسی طرح کا ایک مضمون بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ کل چونکہ سورہ آخری پارہ ہے تو اس میں وہ مضمون تھوڑا سا میں سنا دوں گا. پھر سورہ نوح ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ جن ہے، اور سورہ مرسلات ہے، سورہ قیامہ ہے. یہ سب زیادہ تر مضامین اس میں قیامت کے ہیں، اور سورہ مزمل تو سب سے پہلے نازل ہوا اقراء کے بعد میں. اس میں اللہ پاک نے خاص طور پر تہجد کی نماز کی ترغیب دی ہے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی ترغیب دی ہے، اور ایسا ذکر کرنے کی کہ اللہ کے ذکر کے وقت میں دوسرا خیال بھی نہ آئے، ایسا ذکر کرنے کی ترغیب دی. وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کو ایسا یاد کرو کہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ جو ہیں، مرید عام طور پر پیری مریدی کا نظام جہاں ہوتا ہے وہاں اس کی مشق کرائی جاتی ہے کہ کیسے خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جس میں آدمی اپنے سے بات نہیں کرتا، جس میں آدمی خیال دوسری طرف نہیں لے جاتا، بالکل ڈوب جاتا ہے اللہ کی یاد میں، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد پسند ہے. تو ویسی یاد کرنے کی ترغیب اللہ پاک نے دی ہے. تو قرآن پھر اس میں تہجد میں شروع میں تو یہ تھا کہ تم تہجد پڑھا کرو، تو صحابہ پہلا رکو جو ہے نا پہلے نازل ہوا، دوسرا رکو پھر بعد میں نازل ہوا. سو ہے وہ تو پہلا رکو جب نازل ہوا تو سارے صحابہ جتنا بھی قرآن شریف نازل ہوتا تھا پڑھتے رہتے تھے رات تمام. ایک سال پورے صحابہ بالکل نہیں سوئے ہیں رات میں. کیسے صحابہ تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کی زندگیوں کو. جب اللہ نے فرمایا کہ رات میں قرآن شریف پڑھا کرو تو بس رات میں جتنا نازل ہوا تھا پڑھتے رہتے تھے، نماز میں پڑھتے رہتے تھے. اب چونکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کتنا پڑھنا ہے، تو اللہ پاک کو شاید رات میں قرآن شریف بھی پڑھوانا مقصود ہے. تو ایک سال پورے صحابہ پوری رات نہیں سوئے ہیں، قرآن شریف پڑھتے تھے. پھر دوسرا رکو نازل ہوا جس میں فرمایا گیا کہ کچھ مسافر ہوتے ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں، کچھ کاروباری بزنس مین ہوتے ہیں، کچھ صحت کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، اللہ پاک تم پر نرمی کرتے ہیں، اب جتنا تم سے آسان ہو ممکن ہو اتنا پڑھ لیا کرو. تو پھر یہ ہے کہ کوئی آدھی رات پڑھتا ہے، کوئی پورا رات پڑھتا ہے. زیادہ تر قرآن شریف کی تلاوت حضرات صحابہ فرمایا کرتے تھے. تو قرآن شریف کی تلاوت اور پھر قرآن شریف کو رات میں پڑھنا اور تہجد میں پڑھنا، اس کی ترغیب جو ہے وہ سورہ مزمل میں خاص طور پر دی گئی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سید منظور ہاشمی صاحب کی والدہ محترمہ کو شدید قسم کا اسٹروک ہوا ہے، آئی سی یو میں ہیں. آپ تمام سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے، صحت عطا فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، حسنات کو قبول فرمائیے، صدقات کو قبول فرمائیے، عطیات کو قبول فرمائیے. اے مولا کریم سلوک کو قبول فرمائیے. اے اللہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور کھانے کھلانے پلانے کو قبول فرمائیے، خدمت کو قبول فرمائیے. اے اللہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کے نور اور برکات عطا فرمائیے، جن کو بھی قیمتی بنانے والا بنائیے، رات کو بھی قیمتی بنانے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. ہم قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے نفسوں پر ہم نے ظلم کیا، ہمیں بھی معاف فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے.
اے اللہ پوری امت مسلمانِ باحیثیت امت کتنی ہی بے شمار ذمہ داریوں سے اے اللہ اعراض کیا ہے اور پہلو تہی کی ہے اور مجرم ہیں، مولا ہم بھی اس میں شریک ہیں، مولا ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے کرم سے ہمیں ہم سب کو معاف فرما دیجئے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے، ہم تمام کے ذاتی حالات کو یا اللہ سنبھال دیجئے، سدھار دیجئے، صحیح فرما دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ ہمارے ہر ایک کے معاملے کو آپ خوب جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں، آپ علام الغیوب ہیں، ہم ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے لیکن آپ ہم سب کو پوری طرح جانتے ہیں، اور آپ ہی قدرت رکھنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلایا ہے، آپ ہی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، آپ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مولا آپ ہماری مدد فرمائیے، فضل فرمائیے، غیبی تائید کو شامل حال فرما دیجئے، ہمارے مالی معاملات کو بھی صحیح فرما دیجئے، ہمارے جانی معاملات کو بھی صحیح فرما دیجئے، صحت بھی عطا فرما دیجئے، بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرما دیجئے، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ کسی طرح کی بھی کسی بھائی کی بہن کی کوئی پریشانی ہو مولا اپنے کرم سے اس کو دور فرما دیجئے، دلوں کو چین اور سکون اور اطمینان عطا فرمائیے، اے اللہ بقیہ زندگی دین پر استقامت نصیب فرمائیے، دین پر چلنے کا شوق اور جذبہ اور ولولہ عطا فرما دیجئے، دین کی محنت کا جذبہ اور شوق پیدا فرما دیجئے، اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، وصلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔